أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھ محمد والا آپ مومنین کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب قرآن کریم کی سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 35 کی میں نے تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ یہ چند راتیں جو آپ کی خدمت میں اللہ نے توفیق دی اور حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، قرآن کریم کی اس آیت کے ارد گرد ہماری گفتگو ہوگی، اور اس آیت کا معنی اور مفہوم اور اس کا پیغام انشاءاللہ ہم سمجھنے کی اور واضح کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ بیان کرتا ہوں. آپ سب کو معلوم ہے سورۃ المائدہ کی یہ آیت نمبر 35 اللہ کی کتاب کی ان آیات میں سے ہے جو ان قلیل آیات میں سے، ان معدود آیات میں سے کہ جو ذرا مشہور ہیں، اور قرآن مجید کی کثیر تعداد میں جو آیات ہیں اکثر لوگوں کو ان کا کوئی پتہ اور خبر نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اکثریت، مسلمانوں کی اکثریت، اور ان میں ہم اپنی بات بھی کریں ہماری بھی اکثریت، وہ خدا جانے کیوں اللہ کی کتاب کو خود نہیں پڑھتے. خود نہیں پڑھتے سے میری مراد کیا ہے؟ دین کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اس اعتبار سے خود نہیں پڑھتے، ورنہ عربی میں تو تلاوت کرتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ایک تو آپ کو خود یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اسی کے معنی اور مفہوم کو جب میں بیان کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو آیت اتنی مشہور ہے اس کا معنی بھی ہم صحیح طرح نہیں سمجھے ہوئے. اس آیت کا معنی بھی ہم صحیح طرح نہیں سمجھے. توجہ کر، میں آپ کی خدمت میں اس آیت کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں. آپ کو میں ان اپنی پانچ شبوں میں جو بات کروں گا اس کی ایک رف سی تصویر آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے انشاءاللہ اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے بعد ہم اس آیت کو اس کے ترجمے کے اعتبار سے پانچ حصوں میں تقسیم کریں گے. کتنے حصوں میں؟ پانچ حصوں میں تقسیم کریں گے، اور اس کے بعد ان پانچوں میں سے ہر ایک حصے کو باری باری اس پر بات کریں گے، ڈسکس کریں گے، تاکہ وہ حصہ واضح ہو جائے، اور جب وہ واضح ہو جائے تو پھر ہم اگلے حصے پہ جائیں، پھر اس کو واضح کر کے اگلے حصے پہ جائیں، یہاں تک کہ اللہ کی توفیق سے ہم پوری کی پوری آیت کے میسج کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ جو تصور ہمارے ذہن میں ہے اس آیت میں کی گئی بات کا، آیا وہی حقیقی تصور ہے یا نہیں. جو ہمارے ذہنوں میں ہے اور جو ہم زیادہ تر سنتے رہتے ہیں وہ اس آیت کا مکمل اور حقیقی مفہوم ہے ہی نہیں. اور اس کا سبب کیا ہے, ایسا کیوں ہوا, آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا. لیکن ترجمہ سن لیجئے, ترجمے کے بعد آج کی جو یہ مجلس ہے اس میں ہم وہ آیت کو باقاعدہ سے ڈسکس کرنے کی طرف نہیں جائیں گے, بلکہ اس کے مقدمے کے طور پر چند ضروری نکات وہ آج کی خدمت میں آپ کی خدمت میں آج کی مجلس میں عرض کرنا چاہوں گا. آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میری بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میں سے ہر ایک بندہ نیت کرے کہ میں یہاں پر صرف سننے کے لیے نہیں سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں, قربتاً اللہ. جو صرف سننے آئے ہیں وہ ذرا نیت کو چینج کریں, اور کیا کریں, اللہ کی بارگاہ میں یہ نیت کریں, چونکہ جو عبادت ہوتی ہے اس کی نیت میں کیا آتا ہے, قربتاً اللہ. تو آپ فرش عذاب پہ بیٹھتے ہیں عبادت سمجھ گئے یا کچھ اور, تو نیت کیا ہونی چاہیے, قربتاً قربتاً اللہ. تو آپ نیت کریں کہ میں اس فرش عذاب پہ آیا ہوں تاکہ ثقلین یعنی قرآن کریم اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو سیکھوں, قربتاً اللہ. تو آپ نے میرے ساتھ رہ کر انشاءاللہ جو میں نے سبق پڑھا ہوا ہے وہ آپ کی خدمت میں دہراؤں گا, اور کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنے ساتھ چلاتے ہوئے جو باتیں بیان کرنے والی ہیں سمجھانے والی ہیں صحیح طرح آپ کو سمجھا سکوں. سب سے پہلے غور سے سنیں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 35, اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہا ہے کن سے, جو اپنے آپ کو صاحبان ایمان کہتے ہیں. بس خود بخود ہم سارے بھی اس میں شامل ہو گئے, توجہ فرما رہے ہیں. جو بھی بندہ اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھتا ہے وہ اس آیت کے مخاطبین میں شامل ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بات کر رہا ہے, ڈائریکٹ بات کر رہا ہے, کیونکہ اسی کو پکارا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اتقوا اللہ. آپ کا علم بھی ذرا تھوڑا تھوڑا چیک کرتے چلو, اتق اللہ کا مطلب کیا ہے جی؟ تقوی الہی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس آیت کا فیورٹ حصہ ہمارا. میں ابھی پنجاب میں تھا تو ایک تجربہ ہوا, جب میں اس آیت کا ترجمہ بیان کرتا تھا تو حتیٰ کہ بعض تو عربی سن کے ہی سمجھ جاتے تھے, تو میں کہتا تھا جب یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, سارے چپ بیٹھے ہوتے تھے, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, چپ رہتا. جیسے میں کہتا تھا اور اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو تو بیچ میں سے کئی کہتے تھے سبحان اللہ, پھر اس کے بعد وجاہدوا فی سبیلہ, اور اس کی راہ میں جہاد کرو, پھر سارے چپ کر جاتے تھے. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ کی پیش کردہ, اللہ کی تجویز کردہ تین چیزوں میں سے مومنین کو کتنے پسند ہیں. لیکن مومنین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو جو چیزیں خود پسند ہوتی ہیں اور وہ ضروری سمجھتا ہے مومنوں کو وہی بتاتا ہے, اور مومنوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کہے یہ سب چیزیں تمہارے لیے سجیسٹ کر رہا ہوں اور مومن کہے یہ میری پسند کا پیس کاٹ کے مجھے دے دے, باقی آپ واپس اپنے پاس رکھ. توجہ فرما رہے ہیں, اے ایمان والو اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ. اس کا کیا ترجمہ ہے بتایا میں, ہاں اللہ کی اس کی طرف, اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف. وابتغوا تلاش کرو, چاہو الیہ اس کی طرف, کیا چاہو الوسیلہ وسیلہ چاہو اس کی طرف. پھر فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ, اس کا کیا مطلب ہے وجاہدوا فی سبیلہ. میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں, میں آپ کو کچھ چیزیں یاد کروانا چاہتا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں, تو وجاہدوا فی سبیلہ اس کی راہ میں کیا کرو, کس کی راہ میں, اللہ کی راہ میں جہاد کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح کا مطلب کیا ہے, فلاح کا مطلب کیا ہے, صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بس آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے, یعنی اس آیت میں اس جملے میں اللہ ہم سے کیا فرمانا چاہ رہا ہے, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو, اللہ سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو, اللہ کی راہ میں جہاد کرو. یہ تین چیزیں اے ایمان والو کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کتنی چیزیں, یہ تین چیزیں. تو اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کوئی مومن کہے یا اللہ تقویٰ بھی مشکل ہے, یا اللہ جہاد بھی مشکل ہے, یہ میں صرف وسیلہ ڈھونڈ کے پار ہونا چاہتا ہوں, یہ بات قابل قبول ہے یا نہیں؟ جی دل سے کہہ رہے ہیں, یہ بات حقیقت میں قابل قبول کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ خود اللہ نے بتایا ہوا کہ جن لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جب میں اپنی کتاب میں حکم دوں تو بعض باتوں کو رکھ لیتے ہیں, بعض باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کی جزا یہ ہے کہ دنیا میں بھی رسوا ہو اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب کا شکار کی. یہ آیت قرآن کی. کس مزاج کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے, کس مزاج کو؟ اللہ تعالیٰ کہے یہ میں نے تمہارے سامنے مثلا 10 چیزیں رکھی ہیں, اور یہ نہ کہے کہ ان میں سے جیسے سوال پیپر آتا ہے نا, 10 سوال ہوتے تو لکھا ہوتا ہے کوئی سے 8 سوالوں کے جواب دے, ایسی بات بھی اللہ نے نہ کی. کہو یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو, اور بندہ کہے کہ یہ کیسا پیپر, آپشن ہی کوئی نہیں, ہم تو آپشن کے بغیر کرتے نہیں, ہم نے یہ والا کرا, اور بعد میں سفارش کروا کے ہم پاس ہو جائیں. سفارش کا مطلب سمجھتے ہیں, دین کے پیپر میں پاس ہونے والی سفارش کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں سبحان اللہ. بعض خطیبوں کو پبلک سبحان اللہ کرتی ہو, تو میں پبلک صحیح بولوں تو میں سبحان اللہ کہتا ہوں, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. غور سے سننا ہے آپ, غور سے سننا ہے آپ. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو, اور اس کی راہ میں جہاد کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. پانچ حصے ہیں اس آیت کے, ہم پانچ حصوں میں تقسیم کریں گے. اے ایمان والو, 1, 2 اللہ کا تقوی اختیار کرو, 3 اس کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو, 4 اس کی راہ میں جہاد کرو, 5 تاکہ تم. ان پانچ پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ ان پانچ شبوں میں, لیکن آج کی شب کچھ مقدماتی. مقدماتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو مین بات ہم نے کرنی ہے اس کے لیے ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے پہلے کچھ بنیادی باتیں. توجہ فرما رہے ہیں. تو آج کی اس مجلس میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور امید ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو باتیں میں آپ سے کہوں گا یہ ذہن نشین ہو جائیں. یہ باتیں آپ جو میں کرنے لگا ہوں نئی نئی ہیں آپ کے لیے, توجہ فرما رہے ہیں. بچپن سے شاید آپ سنتے آ رہے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ اچھی طرح ان کا مفہوم واضح کر دوں. جن کے لیے واضح ہے ان کے لیے دہرائی ہو جائے گی, اور جن کے لیے واضح نہیں ہے ان کو یہ بات ذہنوں میں واضح ہو جائے کہ ہم جس مکتب کے پیروکار ہیں, جسے ہم مکتب اہل بیت کہتے ہیں, جس کو ہم مکتب تشیع کہتے ہیں, اس کی بنیاد کیا چیزیں ہیں. مکتب تشیع کی عمارت, مکتب تشیع کے افکار, اس کے عقائد کی جو عمارت ہے وہ کن بنیادوں پر قائم ہے, یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے. کوئی ہم سے پوچھے تمہاری بنیاد کیا ہے, آپ کہیں علی علی کرتے ہیں ہم, یہ کوئی بنیاد تھوڑی ہے, یہ تو اس کا ایک خوشبودار پھول ہے مثال کے طور پر. علی علی کرتے ہیں, یہ کیوں علی علی کرتے ہو, اور بھی تو ہے تم علی علی کیوں کرتے ہو مثلا, تو یہ بنیاد سمجھ. اس بنیاد کو سمجھنے کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کس سے؟ اس شخصیت سے کہ جس کو, جس کی اطاعت کرنے پر اور جس کو فالو کرنے پر ہر اس شخص کا ایمان ہے جو کلمہ پڑھتا ہے, جو دو گواہیاں دیتا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. اس پہ تو سارے مسلمان متفق ہیں. تو اس ہستی سے سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, آپ ہمیں بتائیے کہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے, آپ جب ہمارے درمیان سے چلے جائیں گے, تو پھر اس زمانے کے بارے میں آپ ہمیں کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ کو کیا کہتے ہوئے نظر آئیں گے, کیا فرماتے ہوئے نظر آئیں گے؟ وہ حدیث کہ جس کو کس نام سے پہچانتے ہیں آپ؟ ایک حدیث ہے مشہور ہے, اس حدیث کا نام کیا ہے؟ ذہنوں میں آپ کی آ رہی ہوگی, حدیث ہے ثقلین. ثقلین کا مطلب کیا ہے؟ ثقلین کا مطلب کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. جو جدید ریسرچ ہے تعلیم و تربیت پر, اس میں یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, بچے ہوں یا بڑے ہوں, اگر ان کو آپ کو چیز اچھی طرح سکھانا چاہتے ہیں تو آپ ون سائیڈڈ ٹریفک نہ چلائیں. توجہ فرما رہے ہیں, ون سائیڈڈ ٹریفک نہ چلائیں, بلکہ کیا کریں, جتنا ان کو اپنے ساتھ, یعنی جتنا مثلا ایک موضوع ہے نا, اس موضوع کے بارے میں جتنی انفارمیشن سامعین کے پاس ہے وہ ان سے اگلوائیں, انہیں کی زبانوں سے. توجہ فرما رہے ہیں, تو کیا ہوگا, پھر وہ بات ان کو زیادہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے. ٹھیک ہے, تو جن کو معلوم ہے, کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اور انہیں اعتماد بھی ہوتا ہے کہ بات یہی ہے, کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے لیکن انہیں اعتماد نہیں ہوتا کہ بات یہی ہے, میں غلط نہ بول, اور کچھ لوگوں کو مثلا معلوم نہیں ہوتا. تو میں اس لیے آپ سے کوشش کرتا ہوں کہ جو آپ کو پتہ ہے, یہ آپ کو پتہ ہے, وہ آپ سے ذرا ہیلپ لوں اور آپ سے بلوا کے پوچھوں, صلوات پڑھیں محمد والا. سکلین کا معنی کیا ہے؟
وزنی بھاری.
ہاں وزنی, لیکن پورا معنی نہیں ہے. دو بھاری سکلین یعنی دو بھاری چیزیں. آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں واحد کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے, لیکن دو کے لیے ایک الگ لفظ ہوتا ہے, اور جمع کے لیے الگ ہوتا ہے. جبکہ دوسری زبانوں میں واحد اور جمع, لیکن عربی میں واحد اور دو کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں تثنیہ. ٹھیک ہے نا, اور جمع. تو یہ سکلین کیا ہے؟ تثنیہ. انی تارکن فیکم الثقلین, جملہ یہ اللہ کے نبی کا کہ میں ان قریب تمہارے درمیان سے چلا جاؤں اپنے خالق کے پاس. وانی تارکن فیکم الثقلین, اور یقیناً میں تمہارے درمیان ترک کر رہا ہوں, میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ثقلین, دو بھاری چیزیں. پھر فرمایا وہ دو بھاری چیزیں کون کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. ان دو ثقلین میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت, میرے اہل بیت ہیں. واضح ہو گیا. پھر کیا فرمایا؟ ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی. اس کا لفظی ایکوریٹ ترجمہ یہ ہے, غور کیجئے گا الفاظ پہ, جب تک تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ ایک نقطہ فرمایا ان دونوں چیزوں کے بارے میں. ایک اور نقطہ ارشاد فرمایا, اور وہ کیا تھا؟ فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ, اور یقیناً یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ اور جدا نہیں ہوں گے. حَتَّى, یہاں تک کہ يَرِدَ, یہ دونوں وارد ہوں گے, عَلَيَّ, مجھ پر, الحوض, یعنی حوض کوثر پر قیامت کے دن. واضح ہو گیا. میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور میری عطرت, میرے اہل بیت. جب تک تم نے ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے, یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں میرے پاس ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حدیث سے کتنی باتیں, کون کون سی بنیادیں ہمیں سمجھ آتی ہیں؟ آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ مکتب اہل بیت جسے کہا جاتا ہے اس کی بنیاد اسی حدیث پر قائم ہے. مکتب اہل بیت کی بنیاد حدیث سکلین پر قائم ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی کہیں سے دین لے, کوئی کہیں سے دین لے, ہم دو دین کے خالص سر چشموں سے دین لیتے ہیں. ایک چشمے کا نام قرآن ہے, ایک چشمے کا نام محمد و آل محمد. ہم ان سے دین لیتے ہیں. اب اس حدیث کو میں پہلے, جو آج میں نے کہا نا, آج آیت سے پہلے کی گفتگو ہے, اس حدیث سے آپ تین بنیادی باتیں سمجھیں. کتنی؟ تین. وہ اس حدیث کی اصل, جسے کہتے ہیں نا, فہم کے لیے, اسے, اس کے معنی کو ہضم کرنے کے لیے ضروری. پہلا نقطہ سمجھنے والا, ذہنوں میں واضح کرنے کے لیے, اچھی طرح سمجھنے کے لیے, روشن کرنے کے لیے, وہ کیا ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ دو بھاری چیزوں سے کیا مراد ہے؟ مراد قرآن اور اہل بیت ہے. بھاری ہونے سے کیا مراد ہے؟ ہے کوئی؟ بھاری ہونے سے جی انہوں نے فرمایا کہ کوئی مثال نہ ہو، تھوڑا دور کا معنی ہے، کس عنوان سے یہ بھاری ہے؟ مستند تو ہے، مستند تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی مستند ہے. یہ جو لفظ ہے بھاری بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنا. بھاری کس اعتبار سے؟ اللہ کے رسول فرما کے گئے تھے کہ یہ قرآن ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان کا اگر وزن کرو گے تو ان سے بھاری دوسرا اور کوئی نہیں ہوگا. کوئی ان سے بھاری بھاری بہت تھے، کہ ماشاء اللہ صحت مند تھے، اور اہل بیت تو اکثر دبلے پتلے تھے سارے، توجہ فرما رہے ہیں. اور قرآن مجید کی کتابی شکل میں کتنا وزن ہوتا ہے سمجھیے. میں آپ کو اپنی اردو کی مثال دیتا ہوں، یہ جو بھاری ہونا وزنی ہونا ہے، یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ بغیر سوچے سمجھے زیادہ ساری شاپنگ کر لیتے ہیں، بعد میں جب بیگ بھر کے اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں تو بھاری ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ ساتھ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ پتہ ہوتا ہے جہاز دار نے کتنا لے جانے دینا ہے، تو آپ کہتے ہیں تو 30 کلو تھا، یہ تو 50 کلو ہو گئے، تو کیا ہو گیا؟ بھاری ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک بھاری کا یہ معنی اور یہ اصلی معنی. ٹھیک ہے، لیکن ایک دفعہ آپ ایک مثلاً بندے سے سوال پوچھتے ہو، یار مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بتا تو جانتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے، اور آپ آ کے اپنے دوست کسی سے کہتے ہو یار اس سے میں نے پوچھا تو ہے لیکن اس نے مجھے اس نے مجھے بتایا بھی ہے، لیکن اس کی باتوں میں وزن کوئی نہیں. کہتے ہیں نا اس کی باتوں میں، آپ کے خیال میں سکلین سے مراد کیا ہے؟ وہ شاپنگ والا وزن یا باتوں والا وزن؟ جی بات کا وزن. اب یہاں سے بنیادی بات سمجھ لیں، اور کوئی سمجھنے والا ہو تو اسے سمجھائیں. ٹھیک ہے، اس بنیادی بات سے پہلے اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اللہ کے نبی فرما رہے تھے انی تارکن فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، یہ تمہارے کون لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے تمہارے درمیان؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ کون تھے؟ انہیں امت کس نام سے یاد کر دی؟ آپ کو شک ہے؟ جن کو جن سے اللہ کے نبی باتیں کیا کرتے تھے ان کو کیا کہتی ہوں؟ اصحاب رسول. سمپل، اصحاب رسول کا نام لینے سے پرچہ نہیں ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں، انی تارکن میں چھوڑے جا رہا ہوں، فی کم تمہارے درمیان. بس یہ حدیث ثقلین میں جو بات کی گئی، جو نصیحت کی گئی، وہ سب سے پہلے کن کو کی گئی؟ ہمیں بعد میں ہے، پہلے کن کو ہے؟ بس پہلے کن کو عمل کرنا ہے؟ اصحاب کو. تو یہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ کہ یہ جو قرآن ہے اور یہ جو میرے اہل بیت ہیں، ان کی بات کے مقابلے میں کسی تیسرے کی بات کا وزن جو فرما رہے ہیں. جب بھی دین کا کوئی معاملہ جاننا ہو تو تم نے کہاں رجوع کرنا؟ اللہ کی کتاب کی طرف. اور کوئی چیز اگر اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ یا وہاں پر مجمل ہو، اس کی تفصیلات چاہیے ہو، تو کدھر رجوع کرو گے؟ اہل بیت، میرے اہل بیت کی طرف. اور اگر دیکھو کہ میرے اہل بیت کے مد مقابل بھی کوئی رائے رکھتا ہے، تو وہ جتنا بھی اس کی بات کو تم وزنی سمجھو، بندہ وزنی سمجھو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں میرے اہل بیت سے زیادہ وزنی اس کی بات کو. یہ مراد ہے سکلیں، دو بھاری چیزیں، یعنی جتنا ان کا وزن ہے دین میں، اتنا وزن کسی اور کو، ورنہ بات ہی نہیں بنتی. میں دو بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں جبکہ بھاری چیزیں اور بھی ہیں. نہیں، بس بھاری کا مطلب واضح ہے آپ کو، دین کی باتیں بتانے میں ان کی باتوں کا وزن سب سے زیادہ ہوگا. ان کی امپورٹنس، ان کی اہمیت یہ سب سے زیادہ، یعنی تم دین کے معاملے میں میرے بعد ان کو سب سے زیادہ امپورٹنس اور اہمیت دو. اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت، اللہ کی کتاب اور میری عطرت میرے اہل بیت. اور پھر اللہ کے نبی نے اگلا نقطہ کیا ارشاد فرمایا، پہلے نقطے کی تائید بھی ہے اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ سمجھنے کی بات بھی ہے. فرمایا جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک کیا، جب تک تم نے ان دونوں سے، یہ جملہ اور تائید کر رہا ہے، دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی تم نے انہی سے تمسک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے یہاں پر دو بھاری چیزوں کا ذکر کیا لیکن امت میں اور بھی بھاری شخصیات مثال کے طور پر ہیں، تو اگلے جملے نے اس کو بھی ختم کر دیا. کیا فرمایا؟ جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک کیا، کبھی گمراہ نہیں ہوگی. مثال اس بات کو سمجھنے کے لیے، یہ جب تک اور کبھی پر خوب توجہ کر. جب تک، اور اگر ایک بندہ دریا میں غرق ہو رہا ہو، اسے تیرنا نہ آتا ہو، سلوات پڑھیے بھو، دریا میں غرق ہو اور اسے تیرنا نہ آتا ہو اور اس کو ریسکیو کرنے والے آ جائیں اور وہ اس کو ایک رسی پھینکے، تو وہ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ جو ہم نے تمہاری طرف رسی پھینکی ہے اس کو دونوں آنکھوں سے لگا کے چوم لو، غرق نہیں ہو جی. کیا کہیں گے؟ تیرنا اس کو نہیں آتا، اور ریسکیو والا کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے اس کو کہ یہ بڑی مقدس اور بابرکت اور بڑی مقام والی رسی اپنی تمہاری طرف پھینکی ہے، ٹھیک ہے، اس کو چومو، دونوں آنکھوں سے لگاؤ اور غرق نہیں ہو. وہ کیا کہیں گے؟ اس رسی کو مضبوطی سے، اور اللہ گواہ ہے کہ بندے میں عقل ہو، اس کو نہ بھی کہا جائے تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میں اس کو پکڑوں گا تو بچوں گا. توجہ فرمان. البتہ یہ پکڑنے کا بھی جو معنی ہے نا، یہ بھی تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی ہے اس میں، اور کچھ لوگوں نے سمجھتے ہیں کہ ہم نے پکڑ رکھا ہے، تمسک کر رکھا ہے، لیکن تمسک کیا کوئی نہیں، اس طرف یہ مانے. پس حدیث کا دوسرا حصہ کیا، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جب تک تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا گمراہ نہیں ہوگے. یعنی ریسکیو والے کہہ رہے ہیں کہ تم اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جب تک تم نے تھامے رکھا تب تک غرق، لہریں آئیں طوفان آئیں، تم نے اس کو نہیں چھوڑنا، تم نے اس کو پکڑے رکھنا، تم اس کو پکڑے رکھو، جب تک تم پکڑے رکھو گے ہم تمہیں گارنٹی دے رہے ہیں تم غرق. توجہ فرما رہے ہیں، کچھ ہو جائے تم نے ان کو نہیں چھوڑنا، لیکن اگر تم نے چھوڑ دیا ہماری گارنٹی. یہ حدیث ثقلین کے اس دوسرے جملے کا مطلب ہے، ماں ان تمسک تو بے مال ان تبل، جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک یعنی مضبوطی سے ان کو تھامے رکھا کبھی گمراہ نہیں. اور تیسرا نقطہ، پہلا نقطہ کون سا تھا؟ بھاری ہونے سے کیا برا. دوسرا کیا؟ دونوں کو مضبوطی سے تھامنا، ٹھیک ہے. اور تیسرا بیان کر کے پھر میں دوسرے کی طرف واپس آنا تاکہ آپ کے ذہن ذرا واضح ہو جائے. تیسرا جملہ اللہ کے نبی نے کیا بولا، تیسرا نقطہ حدیث ثقلین کیا بتاتی ہے؟ فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں. ٹھیک ہے، اب پھر حدیث مکمل کر لی ہم نے، اب ذرا دوسرے پر دوبارہ. دوسرا کیا تھا؟ جب تک تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا، یا اگر کسی نے اس جملے کا کوئی اور ترجمہ ذہن میں ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں, اور اگر میں ترجمہ صحیح کر رہا ہوں آپ کی نظروں میں پھر ہم آگے چلیں گے. تمسک یعنی, تمسک کرنا یعنی مضبوطی سے تھام لینا. اگر آپ سے میں سوال کروں دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس حدیث میں, اور کہا جا رہا ہے تھامے رکھو گمراہ نہیں ہوگی, تو اب یہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. ان دونوں کو تھامنے سے ہمارے ذہنوں میں کیا تصویر ہے؟ ابھی تک تو ذرا دوسروں پہ تنقید ہو رہی تھی, اب ہماری باری آ گئی, کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے دونوں سے تبسم. جی ابھی تو آپ تھوڑی دیر پہلے سبحان اللہ کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, ہماری عادت ہے دوسروں کے خلاف بات ہو نا سبحان اللہ کہتے ہیں, اپنی باری آئے تو ذرا پھر کہتے ہیں یہ مولانا ٹھیک نہیں. تو مجھے فرما رہے ہیں جب تک تنقید کی توپ کا رخ دوسروں کی طرف ہو تب تک بہت مزہ آتا ہے, اور جب اپنی طرف ہو جائے کہتے ہیں یہ کیا بات. آپ ذرا سنیں, آپ خود بتائیے قرآن کریم اور اہل بیت اطہار سے تمسک کرنے سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے ہم جو ترتیب میں حدیث میں پہلے آیا اسی کا نام لیتے ہیں. قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے سے کیا مراد ہے؟ اب آپ نے بولنا ورنہ میں بھی چپ کر جاؤں. جو بات سمجھنے سمجھانے والی ہے اس میں آپ کے شریک ہونا ضروری ہے. قرآن کریم سے تمسک, قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے سے کیا مراد ہے؟ میں چیزوں کے نام لیتا ہوں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں, ورنہ آپ شاید نہ بولیں, آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. میں تمسک سے مراد کچھ چیزیں ذکر کرتا ہوں, آپ نے کہنا ہے یا نہیں ہے تمسک, ٹھیک ہے؟ تمسک سے مراد یہ ہے, نمبر ون, تمسک سے یہ مراد یہ ہے کہ جب بھی استخارہ کرانا ہو قرآن سے کراؤ. جی یہ نہیں ہے تمسک قرآن سے, یہ مراد ہے کہ جب بھی قسم اٹھانی ہو قرآن کی اٹھاؤ. جی یہ بھی تمسک سے یہ مراد ہے کہ ہر روز جب گھر سے نکلنا ہو تو بیگم سے یا بہن سے یا کسی سے کہو امی سے کہ وہ قرآن پکڑ کے کھڑی ہو اور تم اس کے نیچے سے گزر کے جاؤ. تمسک کا معنی یہ ہے کہ ساری عمر بندے نے قرآن کی شکل نہ دیکھی ہو, مر جائے تو اس کی قبر پہ تلاوت کرو. تمسک کا مطلب یہ ہے ساری عمر قرآن کے احکام کو اگر لفٹ نہ کرائی ہو, اس کو پتہ بھی نہ ہو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے سوائے جو باتیں اس نے سنی ہوئی ہیں, لیکن جب مر جائے تو پھر اس کے ختم دلواؤ قرآن. نہیں ہے پھر تمسک کیا ہے؟ ہم تو یہی کر رہے ہیں, اور کچھ چیز بتا دیں جس کا ہم کرتے ہیں. قرآن مجید کو عربی زبان میں اچھی طرح پڑھنا سیکھ لو, مخارج حروف سیکھ لو, تلاوت تمہاری اچھی ہو جائے, مخارج تمہارے اچھے ہو جائے, یہ قرآن سے تمسک کرنا ہے. ہے اگر آپ کہیں بھی نہ ہے, صادق آل محمد نے فرمایا اللہ کی قسم نہیں, اگر کوئی عربی میں تلاوت سیکھ لے, مخارج حروف سیکھ لے, ہر روز کسی صورت ایک دو کی تلاوت بھی کرتا ہو, فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ تمسک نہیں, یہ جو قرآن کو پڑھنے کا حق ہے یہ وہ حق نہیں. اور بھی آپ سوچ لیں قرآن کے کون کون سے استعمال ہیں. ایک دفعہ کسی گھر والوں نے قرآن لا کے دیا, میں نے کھولا تو اندر سے نوٹ نکلے, تو میں نے کہا کہ یہ نوٹ رکھنے کی کون سی جگہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ تنخواہ کے پیسے اس کے اندر رکھنے سے برکت ہوتی, زیادہ ہو تنخواہ بڑھ جاتی. یہ تمسک ہے قرآن سے. جی عرق گلاب سے سورہ یاسین کو لکھ کے بازو پہ باندھ لو, یہ تمسک ہے قرآن سے. باقی آپ خود سوچ لیں کیا کیا ہوگا. قرآن مجید کے اندر اللہ نے جو فرمایا ہے اسے اچھی طرح سے پڑھنا تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے، یہ قرآن سے تمسک ہے یا نہیں؟ بس پتہ تو ہے، آپ کرے نہ کرے وہ آپ کی مرضی ہے، ہماری میری مرضی ہے، لیکن پتہ ہے یا نہیں ہے؟ پتہ ہے، اور اللہ بھی یہی کہے گا کہ سیاڑے بچوں تمہیں پتہ سارا تھا پھر بھی تم کس چکر میں تھے؟ تمہیں پتہ تھا مردے پہ ختم دلوانا تمسک نہیں ہے، تمہیں پتہ تھا عرق گلاب سے لکھوانا تمسک نہیں ہے، تمہیں پتہ تھا اس کی قسمیں اٹھانا تمسک نہیں ہے، نیچے سے گزرنا تمسک نہیں ہے، تمہیں پتہ تھا اسے یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اسے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا یہ تمسک ہے، لیکن تم تو مجھے پڑھتے ہی دکھائی نہیں دیتے تھے، سمجھنے کے لیے پڑھتے دکھائی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، آپ خود بتا دیں، میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ کہہ دیں، جی ہم تو پڑھتے ہیں، ہم تو پڑھتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں، ہمارے تو بچوں کو پتا قرآن کے اندر کیا لکھا ہو۔ جو صرف قرآن مجید کے بارے میں خطیبوں کی خطابتیں سنتے ہیں ان کی ذرا حالت کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں۔ بعض اوقات خطیب ایک نعرہ مروانے کے لیے ہیرا پھیری کرتے ہیں اور سامنے والا سمجھتا بڑا علمی نقطہ ہے، اور اس بیماری جہالت کی بیماری سے اس وقت تک آپ نہیں نکل سکتے جب تک کہ آپ خود قرآن مجید کو نہ دیکھتے ہو۔ سامنے بند رکھ کے دیکھنا مراد نہیں ہے، پڑھ کے دیکھنا مراد ہے۔ مثال سنیں، ایک صاحب مجھے کہنے لگے، آپ جو کہہ رہے تقریر میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اللہ کا کتاب ہم سے ہے ہی نہیں، اہل بیت سے کتاب۔ آپ نے کبھی یہ نقطہ سنا جی؟ یا ایھا الذین آمنوا کا کتاب کس سے ہے؟ اس نے مجھے کہا، میں نے کہا پکیوں اس بات میں؟ اب اس کو اتنا یقین تھا کہ جو میں نے سنا ہے وہ صحیح ہے، جو سنا ہے وہ صحیح ہے۔ کہ مثال آپ نے سنی، ایک بندہ جو ہے نا وہ بھاگ رہا تھا کتے کے پیچھے، تو ہانپ رہا تھا، تو کسی نے کہا کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا کان کتا لے گیا۔ اس بندے نے کہا تیرا کان تو لگا ہوا ہے، تیرے تو دونوں کان تیرے لگے ہوئے منہ کے ارد گرد۔ کہتا ہے مجھے کسی پکے بندے نے بتایا کہ میرا کان کتا لے گیا۔ سننے اور خود چیک کرنے میں اتنا فرق، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جہاں بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ہے یہ خطاب اہل بیت سے ہے، ہم سے ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا آپ اس بات پہ پکے؟ کہتا جی۔ میں نے کہا اچھا مجھے بتانا، اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھنے لگا ہوں، بتانا کہ یہ آیت میں جو بات کی جا رہی ہے یہ اہل بیت میں سے کون یہ کام کرتا تھا؟ ٹھیک ہے جی، فرمائیے مولانا۔ میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کہتے ہیں جو کرتے نہیں؟ میں نے کہا بتاؤ، رسول اللہ یہ کام کرتے تھے، مولا علی کرتے تھے، کون سے امام تھے، کون سا اہل بیت کا فرد ہے جس کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ صرف سننے کے بعض اوقات یہ نقصان ہوتا ہے۔ دو چیزوں نے اس مقدس منبر کو اجاڑ دیا۔ ویسے بڑی لائٹیں شائٹیں نظر آتی ہیں اور بڑی شور ہوتا ہے، لیکن حقیقت جس کی آنکھ دیکھ سکتی ہے اسے پتہ ہے کہ دو چیزوں نے اجاڑا ہوا اس کو، ایک پیسوں کے مطالبوں نے، کمرشل ہونے نے، اور دوسرا داد لینے اور دینے کے کاروبار نے۔ اور بندہ حقیر کی ایک نصیحت یاد رکھے، دو چیزیں جو بندہ طلب کرے اس کو مت دو۔ کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں جو مانگے اس سے کہو خدا حافظ، نہ مانگے بے شک دے دو، لیکن اگر مانگے تو आप देखो कैसा सफाया होता है, ठीक है ना, आपकी सड़कों गलियों से ज़्यादा साफ हो जाएगा। ये मक्का भवन इसकी गली। दो चीज़ें जो मांगे उसे कभी मत दो, एक पैसे, दूसरा कार। आपको बात पसंद आई है आप कहें सुभान अल्लाह, लेकिन अगर वो कहे ना तो चुप कर, मुंह पे टेप लगा। वो ना मांगे तो बेशक अच्छी बात को अप्रिशिएट करो, लेकिन जो कहे मजमा है ही कोई नहीं, चुप कर। बंदे पता नहीं गूंगे हो गए, पता नहीं फलान हो गया, हलाली जो होंगे वो बोलेंगे, फलान करेंगे, चुप कर। आप देखो इस पाकीज़ा मेंबर का माहौल कैसे चेंज हो। ये जो दाद लेने देने का और पैसे लेने देने का मसला है ना, इसकी वजह से संजीदा गुफ्तगू करना जो शीर लाने के मुतरादिफ हो गए। समझने समझाने के दीन की अहले बैत अतहार की तालीमात बयान करना मुश्किल। तवज्जो फरमा रहे, फजाइल बयान करना आसान है, उनकी तालीमात बयान करना क्यों भला? क्योंकि मिलत बहुत समझदार है, फजाइल को क्यों ज़्यादा लाइक करते हैं? आप मुझे खुद बताइए, पहले आपसे पूछ लूँ, खुद ही ना गाड़ी चलाई रखूँ, पहले बताएं कि फजाइल सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है या तालीमात? ईमानदारी से बताएं, फजाइल तालीमात भी अहले बैत की है या किसी और की? जी तो फिर ये फ़र्क क्यों? फ़र्क ये है कि फजाइल सुनने के बाद बाहर निकल के हमें कुछ नहीं करना होता, लेकिन तालीबात ये कह रही होती है कि अब बाहर निकल के जैसा हमने कहा है वैसी ज़िंदगी गुजारना। तो इतने फिर समझदार हैं, उधर जा कहते हैं जिस गली में जाना नहीं उसका रास्ता भी पूछ। तो फजाइल सुन सुन के ही बख्शिश करवा रहे हैं, जबकि ये फजाइल के बयान का असल मकसद ये था कि ये सबसे बुलंद है, अल्लाह और रसूल के बाद सबसे बुलंद ये है, लिहाजा ये हक के इताअत सबसे ज्यादा रखते हैं। हमने इताअत वाला पिछले पत्ता ही गोल कर दिया, फजाइल का ही काम है। फरमा ये भी अभी से सकलैंड के साथ हमने खराबी कर दी। बस हम वापस आ जाए, कुरान को मजबूती से थामने से क्या मुराद है? अगर आप आयमा से पूछेंगे तो आयमा क्या फरमाएंगे? युरतिलूना आयातिही, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आराम से इसकी आयात को पढ़ते हैं। दो, वयतफक्कहूना बिही, और इस अपने इस तरीके के पढ़ने से अच्छी समझ पैदा करते हैं कुरान की बातों की। और नंबर तीन, वयअमलूना बिअहकामिही, और फिर वो समझने के बाद इसके अहकाम पर क्या करते हैं? ये आपको अहले बैत बताए। और हमने ये जो अहले बैत ने तमस्सुक का तरीका बताया है वो आप ईमानदारी से बताइए, हमारे मुआशरे में दिखाई देता है रिवाज उसका या दिखाई नहीं देता? जी आप ना भी बोलें, आप ना भी बोलें, हर एक हम में से जानता है कि हम में से कौन कितना कुरान मजीद को पढ़ा है। जो अगला तीसरा नुक्ता है ना जिस पर मैं आज अपनी बात तमाम करूंगा, तवज्जो फरमाना, वो तीसरा नुक्ता तभी इंसान उससे इस्तफादा कर सकता है जब इस पहले से दूसरे वाले से दोनों से तमस्सुक वाले से इस्तफादा किया हो। तीसरा नुक्ता क्या था? जब तक ये दोनों एक दूसरे से जुदा, बोलिए, कुरान और अहले बैत कभी एक दूसरे से जुदा, इसका क्या मतलब है ये कभी जुदा नहीं होंगे? बोलिए, कुरान और अहले बैत कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, इसका क्या मतलब है? मुकाबले में नहीं आएंगे, आपस में कभी इनका इख्तलाफ ان کی باتوں میں کبھی تضاد، کبھی اختلاف، کبھی جدائی ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہوں گے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی کوئی بات اہل بیت کی بات سے، اہل بیت کی کوئی بات قرآن کی بات سے ٹکراتی ہوئی، حدیث ثقلین یہ بتا رہی ہے کہ قیامت تک ان میں کبھی اختلاف نہیں پاؤ گے۔ یہ ایک بنیادی ترین نقطہ ہے ہر زمانے میں انسان کو ہدایت کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے۔ اس کو کھولوں اور بات کو تمام کروں مختصر، توجہ فرمائیں، مجھے بتائیے کہ جو بندہ قرآن کی تحریف کا قائل ہے وہ عقل سے فارغ ہے۔ اردو میں جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قرآن اور اہل بیت دونوں کے تمسک کرو، تو شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ کون سی چیزیں ہونی چاہیے؟ امت سے کیا کیا چیزیں چھیننی چاہیے شیطان کو؟ جی ایک قرآن اور ایک، اور وہ دونوں میں کامیاب ہے۔ کس طرح کامیاب ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قرآن اور اہل بیت جدائی ناپذیر ہیں، جدا نہیں ہو سکتے۔ کچھ کو اس نے کہا تم قرآن کو کہو کافی ہے، کچھ کو اس نے کہا تم نے اہل بیت کو مان لیا، تمہیں اب اور ضرورت ہی کوئی نہیں، دونوں کو موجے کروا دی۔ اللہ کے نبی نے ہدایت کی ضمانت کس کی دی تھی؟ ایک سے تمسک کرنے والے یا دونوں سے؟ اگر کوئی کہے میں قرآن میرے لیے کافی ہے، میں اہل بیت سے میں نہ بھی رابطہ رکھوں کوئی بات نہیں، ہدایت یافتہ یا گمراہ؟ اور اگر کوئی کہے کہ میں نے تو پاکوں کو مان لیا ہے اور اس جان نے ان کا دامن تھام لیا ہے، قرآن مجید میں نہ بھی پڑھوں تو کوئی بات نہیں، یہ ہدایت یافتہ یا گمراہ؟ اگر یہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہے بھی تو یہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی سے زیادہ دین کے بارے میں سمجھدار سمجھتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جس کو ڈاکٹر نے کہا ہو کہ میں تجھے دو گولیاں بتا رہا ہوں، کٹھی کھانی ہے، جب تک یہ کھاتا رہے گا بیمار نہیں ہوگا، یہ کہے بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اور گھر آ کے کہے اور ڈاکٹر تو بادشاہ ہوتے ہیں میں نے یہ بھی کھانا، ٹھیک ہے نا؟ ایسے بعض لوگ فلسفی ہوتے ہیں نا جو ڈاکٹروں سے زیادہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر تو بادشاہ بنتے ہیں، اتنے مہنگائی کے دور میں کہہ رہے ہیں دو گولیاں کٹھی کھانی، میں نے ایک کھانا۔ اب اگر یہ بیمار ہو تو قصوروار کون ہے، ڈاکٹر یا یہ؟ جی قصوروار، ٹھیک ہے، توجہ فرما لیں اس بات پر۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ کبھی جدا نہیں ہوگی؟ آپ سے میں نے عرض کی، آپ نے تائید کی، قرآن مجید میں جھوٹ شامل نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں جھوٹ ہے اہل بیت اور رسول اللہ کے نام پر جھوٹی حدیثیں ہیں یا جھوٹی حدیثیں نہیں ہیں؟ ہیں، اہل بیت کو بھی پتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے شیعہ سنی حدیثوں میں اللہ کے رسول ابھی اس دنیا میں موجود تھے، یعنی لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے تھے، خطبہ دینا پڑا مدینے میں مسجد نبوی میں، منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیا اور فرمایا مجھ پر جھوٹ باندھنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ یعنی تھوڑے بہت نہیں کہ اکا دکا مجھ پہ جھوٹ بول رہے ہوں، کثرت سے زندگی میں رسول اللہ کی کتنی آبادی ہوگی، مدینہ کتنا سا ہوگا؟ یہ آپ کا جعفر طیار بہت بڑا ہے مدینہ سے، اس زمانے میں مدینہ اتنا ہوگا جتنے آج کل کوئی مثلاً تھوڑا نسبتاً بڑا گاؤں کہہ لیا، اور اس میں بھی کثرت سے مجھ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ تو جو زندگی میں کثرت سے بول رہے تھے انہوں نے بعد میں بخش دیا جی؟ لہذا اللہ کے نبی بھی اور ان کے اہل بیت بھی ان استیوں کے نام پہ جھوٹ گھڑنے والوں سے بچنے کے لیے ہمیں فارمولا دے کر گئے جس پر عمل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح رسول اللہ کے نام پہ جھوٹ بولا گیا اس طرح آئمہ اہل بیت کے نام پہ جھوٹ بولا گیا یا نہیں؟ تو یہ جو جھوٹ بولے گئے تھے یہ شیعہ کتابوں میں بھی آ گئے ہیں حدیث کی، اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی آ گئے۔ اگر یہ جھوٹ نہ ہوتے تو نہ کوئی علم رجال بنانے کی ضرورت پیش آتی، نہ علم درایت بنانے کی ضرورت پیش آتی، جتنی حدیثیں ہوتی ان سے وہی رویہ رکھا جاتا جو رویہ قرآن مجید کے ساتھ، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اس میں بھی کوئی، لیکن ہوا کیا؟ توجہ فرمائیں، میری بات سن لیں اور آج کے لیے گفتگو تمام یہاں پر، کہ ایک دفعہ کہ انسان اللہ کے نبی سے یا ان کے اہل بیت کے کسی فرد سے، امام معصوم سے اپنے سامنے فرمان سنیں۔ اگر ایسا ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کا فرمان ایک دوسرے سے ٹکراتا ہو یا اللہ کی کتاب سے ٹکراتا ہو۔ اور یہ معنی ہے کس کا؟ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا، ہم سب ایک ہی چشمہ ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہمارے پانی کا ذائقہ بالکل آب زلال کا ذائقہ ایک جیسا ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن جب ہم حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہمارے زمانے میں وہ سامنے موجود تو نہیں ہیں، ان کے فرامین کئی کئی واسطوں سے ہم تک پہنچے، ٹھیک ہے۔ اب میں جناب خطیب العصر والزمان بننے کے لیے کیا کرتا ہوں، عشرہ تیار کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں پبلک کو کیسے داد لینی ہے پبلک سے، تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ حدیث صحیح بھی ہے یا حدیث صحیح نہیں، میں دیکھتا ہوں پبلک کو کیا پسند آئے، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی بندہ یہ دیکھے کہ اس بچے کو میں نے راضی کرنا ہے، اس کو کیا چیز کھلاؤں، چاہے بیمار ہو چاہے صحت مند رہے، مجھے فرما رہے ہیں۔ تو جو مخلص ہوگا، جو مخلص ہوگا وہ اس کی مصلحت دیکھے گا، نہ کہ اس کو کس چیز کا شوق ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مخلص جو ہوگا وہ کیا دیکھے گا کہ سامنے والے کا شوق کیا ہے وہ پورا کروں، یا اس کی مصلحت کیا ہے، اس کا کس چیز میں فائدہ ہے، چاہے اس کو اچھا نہ بھی لگے۔ مخلص کون ہوگا؟ مصلحت دیکھے گا۔ ایک بچے کے دانتوں کو کیڑا لگا ہو، توفیہ کھا کھا کے، اب کوئی بندہ کہے کہ یہ تو نے اس کے بعد تمہاری توفیاں بند، تمہاری میٹھی چیزیں بند، اور تم نے صبح بھی برش کرنا ہے، شام بھی برش کرنا ہے، اور میٹھی چیز نہیں کھانی، ایک یہ، اور دوسرا بچے سے کہے او کچھ نہیں ہوتا، یہ لے اور توفیہ، ان دونوں میں سے بچے کو کون پسند آئے گا؟ ہاں، توجہ سے جواب دیں، بچے کون پسند آئے گا اور مخلص کون ہے، توفیوں والا یا برش والا؟ برش والا۔ مجھے فرمایا جس دن ہمیں دین کے بارے میں بھی یہ بات سمجھ آ گئی تو توفیہ کھلا کے دانت خراب کرنے والے خود لائے گئے، توجہ فرمایا۔ اور پھر ہم، ہمارا دل کر رہا ہو یا عادت ہو یا عادت نہ ہو، ہم چلیں گے پہلے دیکھیں اللہ کے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، جب اللہ کے قرآن میں لکھی ہوئی باتیں ہمارے ذہنوں میں، اس ہمارے ذہن سے مانوس ہو جائیں گے، پھر جب بھی اس کے خلاف کوئی بات سنیں گے، چاہے اللہ کے رسول کے نام پہ کی جائے، چاہے آئمہ میں سے کسی کے نام پہ کی جائے، یہ اللہ کی کتاب ہمیں گواہی دے گی کہ اس اللہ کے نمائندے اس اللہ کے خلاف کوئی بات، اس کے مقابلے میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ سلوات پڑھ دیں محمد والے، امید ہے کہ یہ تین نقطے، ثقلین سے مراد، دونوں سے تمسک سے مراد، اور دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے اس سے مراد، آپ کو سمجھا پائے۔ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو کل سے ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35، جیسے میں نے عرض کیا کہ پانچ حصوں میں تقسیم کیا، اور ہم ایک ایک حصے پر گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس آیت کریمہ میں کتنا بڑا سمندر علم کا اور ہدایت کا خداوند عالم نے کوزے بن کر چند الفاظ میں پورا کامیابی کا راستہ صاحبان ایمان کو دکھا دیا۔ پروردگار ہمارے دلوں میں قرآن کریم اور اہل بیت اطہار سے جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح نہیں، جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح محبت کرنے کی، اور اس طرح تمسک کرنے کی اور اس طرح ان کی طرف رغبت کرنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے اس امت کو اپنے بعد انہی دونوں کی تاکید فرمائی. لیکن یہ عجیب المیہ ہے کہ اگر ہم اس امت میں قرآن کی تاریخ دیکھیں تو بھی قابل تعریف نظر نہیں آتا, اور اگر ہم نبی کے اہل بیت کی تاریخ دیکھیں نبی کے بعد تو بھی انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے جب اسیروں کا قافلہ شام سے قریب پہنچا تو ایک منزل جو شام سے بالکل قریب تھی اسے دیر راہب کے نام سے جانا گیا. ایک مسیحیوں کا بڑا معروف اس زمانے کا عالم تھا, اس کا دیر چرچ کہہ لیں آپ, اس میں وہ رہتا تھا. رات کے وقت شام کے قریب رات کے وقت اس قافلے نے وہاں قیام کیا, شام میں سیریا میں دمشق میں داخل ہونے سے پہلے. خداوند عالم جن دلوں میں گنجائش ہوتی ہے ان کی ہدایت کے سامان فراہم کر دیں, جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چانس بھی دے گا, اور جنہیں عادت ہو اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی پھر خداوند عالم بھی ان کا ہاتھ چھوڑ دیتے. تو یہ راہب بھی خدا کا نیک بندہ تھا. ان لوگوں نے جب وہاں پر قیام کیا, ساتھ نبی کی بیٹیاں بھی اسیر تھیں اور نیزوں پر شہدائے کربلا کے سر بھی تھے, اس شخص نے دیکھا, راہب نے اپنے دیر کے اندر سے دیکھا کہ ایک سر ہے کہ جسے نیزے پر بلند کیا گیا ہے, لیکن وہ سر اس سے اللہ کی تسبیح کی آوازیں آئیں. یہ اپنے دیر سے باہر نکلا, ان سپاہیوں کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ تم کون ہو, اور یہ سر گر کے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں خلیفہ کے خلاف ایک باغی نے بغاوت کی تھی تو اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے قتل کر دیا اور یہ ان کے ساتھ. راہب نے اس سر کی طرف اشارہ کیا جس میں سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی, اللہ کی تسبیح کی آواز سن رہا تھا. یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ باغیوں کے سردار کا سر ہے. راہب نے سوال کیا اس کا نام کیا ہے؟ جواب ملا اس کا نام حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی کا نام سنا راہب نے کہا وہی حسین جو تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا تھا. انہوں نے کہا ہاں یہ وہی حسین ہے جو ہمارے رسول کی بیٹی کا بیٹا تھا. راہب کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہنے لگا ارے ظالموں اگر عیسیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا تو ہم اس کو آنکھوں پر بٹھایا کرتے. تم کیسے نبی کی امت ہو, تم کیسی امت ہو کہ نبی کی بیٹی کے فرزند کو اس کو ذبح کر کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کر دیا. اب ان سے ایک درخواست کی, کہنے لگا ممکن ہے کہ جب تک تمہارا یہاں پر قیام ہے اس سر کو میرے حوالے کر دو. انہوں نے کہا ایسا ممکن نہیں. تو راہب ان سے کہنے لگا کہ میرے پاس میرے ماں باپ کی وراثت کے 10,000 دینار ہیں, وہ مجھ سے لے لو. 10,000 دینار بڑی رقم تھی, لیکن جس کی آنکھوں کو اللہ معرفت عطا کر دے پھر حسین کے مقابلے میں دیناروں کی کیا قیمت ہوگی. اس نے کہا یہ 10,000 دینار اپنے رئیس سے کہو 10,000 دینار مجھ سے لے لے, اور جب تک تم یہاں بیٹھے ہو حسین کا سر تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو. انہوں نے قبول کر لیا. راہب نے اس سر کو اٹھایا, دیر کے اندر لے کر آیا, ایک صاف ستھرے کپڑے پر رکھا, حسین کے سر سے زہرا کی کمائی سے گرد و غبار کو صاف کیا. جب صاف کر چکا
تو روتے ہوئے کہنے لگا، اے مولا حسین، میں یہاں پر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، بس صرف اتنا گواہی دینا، روز قیامت اپنے جج کے سامنے گواہی دینا کہ اس راہب نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا تھا اور آپ کے سامنے دین اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ پروردگار، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہمارے اس ذکر کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار، ہم سب کو قرآن کریم اور محمد و آل محمد سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے کی، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے سائے میں زندگی گزارنے کی، اور اپنی آئندہ نسلوں کو ایسی ہی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار، فرش عزا پر جو مومنین یا مومنات اپنے دل میں کوئی پریشانی یا مشکل رکھتے ہیں، پروردگار مومنین کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ پروردگار، ہمارے وہ بہن بھائی جو ان ایام میں ایک بڑی کڑی مصیبت اور آزمائش، یعنی سیلاب کا سامنا کر رہے ہیں اور انتہائی مشکل میں ہیں، پروردگار اس مشکل کو جلد سے جلد ان کے لیے آسان فرما، اور اس مشکل کے بعد کے وقت کو پروردگار ان کی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی خیر قرار دے۔ پروردگار، ہم سب کو اپنا انسانی اور دینی اور ایمانی فریضہ ادا کرتے ہوئے اپنے ان مصیبت زدہ بہن و بھائیوں کی فکر کرنے کی اور عملی طور پر مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار، ہمارے مرحومین، بالخصوص ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور اے پروردگار، ہم سب کا خاتمہ خیر پر، تیری رضا پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔